بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. کہانی نمبر 23، نماز عید. مامون ایک ہوشیار اور صاحب تدبیر عباسی خلیفہ تھا. اپنے بھائی محمد امین کو بھاری شکست دینے کے بعد اسے قتل کر دیا اور اس عہد کی وسیع خلافت کے تمام علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا. اپنی اس مہم کے سلسلے میں ابھی وہ مرو میں مقیم تھا. مرو اس زمانے میں خراسان کا ایک حصہ تھا. مرو سے مامون نے امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک خط مدینہ روانہ کیا جس میں اس نے انہیں مرو آنے کی دعوت دی تھی. حضرت امام رضا علیہ السلام نے مختلف اسباب کی وجہ سے معذرت پیش کر دی کہ سر دست میں مدینہ چھوڑنے کی حالت میں نہیں ہوں. مامون اپنی خواہش سے دست بردار نہ ہوا. چنانچہ اس نے یکے بعد دیگرے امام کی خدمت میں کئی خطوط روانہ کیے اور ہر خط میں امام کو مرو تشریف لانے کی دعوت دی گئی تھی. اس طرح یہ بات امام رضا علیہ السلام پر روشن ہو گئی کہ خلیفہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے. غرض یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے کوچ کیا اور مرو آ گئے. ان کے آتے ہی مامون نے یہ تجویز پیش کر دی کہ آئیے اور خلافت کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیجئے. امام رضا علیہ السلام مامون کے ضمیر سے بخوبی واقف تھے. چنانچہ انہیں سمجھنے میں تاخیر نہ ہوئی کہ اس تجویز کا مقصد سر در سر سیاسی پہلوؤں کا حامل ہے. لہٰذا آپ نے عہدۂ خلافت کو قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیا. اس تجویز پر بحث و گفتگو میں تقریباً 2 ماہ کا زمانہ گزر گیا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. ایک طرف سے زوردار اصرار تھا کہ وہ دوسری جانب سے زبردست اور اٹل انکار. آخرکار جب مامون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی تجویز ناقابل قبول ہے اور امام رضا علیہ السلام کو عہدۂ خلافت کے لیے قطعی راضی نہیں کیا جا سکتا تو اس نے ولی عہدی کا تجویز سامنے رکھ دی. امام علیہ السلام نے اس تجویز کو اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی, عہدہ کی کوئی سرکاری حیثیت نہ ہوگی اور ملک کے کاروبار میں امام کوئی مداخلت نہ کریں گے. مامون نے امام رضا علیہ السلام کی ان تمام شرطوں کو قبول کر لیا. اس کے بعد لوگوں سے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی پر بیعت لی اور پورے ملک میں اس بات کا فرمان بھی جاری کر دیا. پھر مامون نے حکم صادر کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے نام کے سکے چلائے جائیں اور ملک کے تمام ممبروں سے امام علیہ السلام کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے. چنانچہ ملک بھر میں مامون کے حکم کی اطاعت کی گئی. عید قربان کا موقع آیا. چنانچہ مامون نے ایک شخص کو امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور ان سے خواہش کی کہ اس سال عید کی نماز آپ پڑھائیے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ولی عہد خلافت آپ ہیں. امام علیہ السلام نے مامون کے پاس کہلا بھیجا کہ ہمارے درمیان یہ عہد و پیما ہوا تھا کہ میں کسی بھی سرکاری معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, لہٰذا میں اس کام کو انجام دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں. مامون نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز عید پڑھانے تشریف لے جائیں تاکہ ولی عہدی کا معاملہ لوگوں کی نظر میں اور زیادہ صاف اور واضح ہو جائے. مختصر یہ کہ مامون نے اتنا اصرار کیا کہ امام علیہ السلام نے بالآخر یہ جواب دیا, اگر تو میری معذرت قبول کر لے تو بہتر ہے اور اگر نماز عید کے لیے میرا جانا لازمی ہے تو میں اس فریضہ الہی کو اسی طرح ادا کروں گا جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو انجام دیا کرتے تھے. مامون نے جواب دیا کہ آپ کو پورا اختیار ہے, جیسا چاہیں کریں مگر مصلحت وقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو عید نماز پڑھانے کے لیے آپ حتماً تشریف لے جائیں. عید کی صبح فوج کے اعلی افسران اور حکومت کے دیگر حکام عوام نے خلفہ کے دور میں پڑی ہوئی عادت کے مطابق نئے اور قیمتی لباس زیب تن کیے، پھر سجے سجائے گھوڑوں پر بیٹھ کر نماز کی میں شرکت کی۔ عرض یہ امام علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عام مسلمانوں نے بھی نماز عید کی تیاری کی اور گلی کوچے میں کھڑے ہو کر جلالت مقام ولی عہد خلافت کی سواری کا انتظار کرنے لگے، تاکہ عیدگاہ تک ولی عہد کی ہم رکابی کا شرف اختیار انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بے شمار مرد اور عورتیں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ امام کی عظمت و شوکت کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں۔ سب کی نگاہیں امام علیہ السلام کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں اور سبھی لوگ امام کی سواری کا انتہائی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طوا حضرت امام رضا علیہ السلام مامون سے پہلے ہی یہ وعدہ لے چکے تھے اور اس شرط پر وہ نماز عید میں شریک کے لیے آمادہ ہوئے تھے کہ وہ اس الہی فریضے کی ادائیگی میں خلفہ کی نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ لہٰذا صبح سب سے پہلے انہوں نے غسل کیا، سر پر سفید پگڑی باندھی، پگڑی کے ایک سرے کو سینے کی طرف لٹکا دیا اور دوسرے کو دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیا، پھر دامن کو ذرا اوپر اٹھایا اور برہنہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ عصا اپنے ہاتھوں میں لیا جس کا اوپری حصہ لوہے کا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر سے تشریف لائے۔ گھر سے باہر آتے ہی امام علیہ السلام نے اسلامی سنت کے مطابق نہایت بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے امام کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے بڑے زور و شور کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا زمین و آسمان اور ہر در و دیوار سے اللہ اکبر کی آواز نکل رہی ہے۔ عرض یہ کہ پورے ماحول میں تکبیر کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک اپنے دروازے کے سامنے توقف کیا، پھر نہایت بلند آواز میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر علی مہدانہ، اللہ اکبر علی مارزقنا من بہیمت الانام، الحمدللہ علی ما ابلانا۔ سبھی لوگ بلند آواز سے ایک دوسرے کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے اس جملے کو دہراتے رہے اور حالت یہ تھی کہ سب لوگ پر شدید گریہ طاری تھا۔ لوگوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو یہ گواہی دے رہے تھے کہ مجمع میں شریک ہر شخص کے جذبات جاگ اٹھے ہیں۔ فوجی افسران اور دیگر حکام جو سرکاری اور قیمتی لباس پہن کر عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور جنہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ ولی عہد خلافت نہایت شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ لباس پہن کر گھر سے باہر تشریف لے جائیں گے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام نہایت سادہ لباس کے ساتھ گھر سے برہنہ پا برآمد ہوئے ہیں اور پوری طرح اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہیں تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور بے اختیاری کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امٹ پڑا۔ زوردار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر پڑے اور اپنے اپنے جوتے اتار کر برہنہ پا بھی ہو گئے۔ بعض فوجی افسروں نے چاقو سے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ ڈالے تاکہ انہیں ننگے پیر ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ ہر افسر کی یہی خواہش و کوشش تھی کہ وہ اپنے ساتھی سے پہلے ننگے پیر ہونے کی سعادت حاصل کر لے۔ امام رضا علیہ السلام الہی شان و شوکت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ شہر مرو میں ہر جگہ گریہ و زاری کی آواز بلند ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام ہر 10 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور 4 مرتبہ نہایت زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ اور لوگوں کو بہت بڑی بھیڑ نہایت جوش و خروش کے ساتھ امام کا ساتھ دیتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی مادی شان و شوکت اور ظاہری دھوم دھام اور سجاوٹ کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے، اور ہر شخص اب پر الہی تصورات پوری طرح غالب ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر مامون تک پہنچ گئی۔ ساتھیوں نے مامون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر یہ حالات تھوڑی دیر اور برقرار رہے اور علی ابن موسیٰ مسلح تک پہنچ گئے تو انقلاب کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مامون یہ خبر سن کر کانپ اٹھا اور فوراً ہی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کپڑے اور جوتے طلب کیے اور انہیں پہن کر گھر واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے۔ کہانی نمبر 24، بچہ ماں کی دعا پر کان لگائے رہا۔ شب جمعہ تھی، ماں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے عبادت الہی میں ہمتن محف تھی، اور بچہ ماں کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے پر کان لگائے ہوئے تھا۔ کم سنی کے باوجود وہ ماں کے رکوع سجود اور قیام و قعود کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ کان لگائے سن رہا تھا کہ اس کی ماں تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دعائے خیر میں لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایک کا نام لیتی ہے اور پروردگار عالم سے ان سب کی سعادت و برکت اور نیکی و بھلائی کی خواہاں ہے۔ بچہ ماں کی دعا پر کان لگائے رہا کہ وہ بارگاہ قادر متعال سے اپنے لیے کیا مانگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام رات بھر جاگتے رہے اور اپنی والدہ گرامی صدیقہ مرضیہ علیہ السلام کو غور سے دیکھتے رہے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں والدہ گرامی بارگاہ عالیہ میں اپنے لیے کیا دعا کرتی ہیں اور پروردگار سے اپنے لیے کیا خیر و برکت طلب کرتی ہیں۔ رات گزر گئی اور ان کی ماں ساری رات دیگر مسلمان مرد و عورتوں کے بارے میں دعا کرتی رہی۔ مختصر یہ کہ عبادت و دعا میں صبح ہو گئی، مگر امام حسن علیہ السلام نے والدہ کو اپنی ذات کے بارے میں دعا کرتے ہوئے نہ سنا، چنانچہ انہوں نے صبح ہوتے ہی والدہ کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا، والدہ گرامی میں رات بھر کان لگائے سنتا رہا، مگر آپ پروردگار عالم سے صرف دوسروں کے لیے دعا کرتی رہیں، آخر آپ نے اپنے لیے کوئی دعا کیوں نہیں مانگی؟ ماں نے بچے کو پیار بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے نہایت مختصر سا جواب دیا، میرے فرزند عزیز، پہلے پڑوسی اور ہمسائے، پھر بعد میں اپنا گھر۔ کہانی نمبر 25، قاضی کے حضور میں۔ شکایت کرنے والے نے اپنے دور کے خلیفہ مقتدر عمر ابن خطاب کے دربار میں اپنی شکایت پیش کر دی۔ قاعدے کے مطابق دونوں گروہ کے لوگوں کو دربار عدالت میں حاضر ہونا تھا تاکہ مقدمے کی سنوائی کی جا سکے جس کی شکایت کی گئی تھی۔ امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ عمر نے مسند خلافت پر بیٹھ کر دونوں طرف کے لوگوں کو دربار میں طلب کیا۔ اسلامی احکام کے مطابق دونوں گروہ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اس چیز میں کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے کہ عدالت کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں۔ خلیفہ نے مدعی کو اس کے نام سے پکارا اور حکم دیا کہ معینہ جگہ پر قاضی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، یا ابو الحسن، اپنے مدعی کو پہلو میں آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ یہ جملہ سن کر امام علی علیہ السلام کے چہرے پر برہمی اور ناراضگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے کہا، یا علی علیہ السلام، کیا آپ کو اپنے مدعی کے پہلو میں کھڑا ہونا ناگوار معلوم ہوتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں برہمی اور ناراضگی کا باعث یہ نہیں تھا کہ میں مدعی کے پہلو میں کھڑا ہونا ناگوار سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے ناراض ہوا تھا کہ تم نے اسلامی عدالت کے اصول کی مکمل پیروی نہیں کی اور مجھ کو نہایت احترام اور ادب کے ساتھ میری کنیت یا ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا، لیکن دوسری طرف تم نے مدعی کے نام کے ساتھ کسی قسم کے ادب و احترام کا ثبوت نہیں دیا۔ دراصل میری برہمی اور ناراضگی کی اصل وجہ یہ تھی۔ کہانی نمبر 26۔ منا کے میدان میں حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے لوگ منا کے میدان میں جمع تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ امام نے تھوڑا سا انگور اٹھایا اور چاہا کہ اسے دے دیں۔ سائل نے انگور لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے انگور نہیں بلکہ پیسہ دیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سائل مایوس ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ سائل پشیمان ہوا اور واپس آ کر امام علیہ السلام سے کہنے لگا، اچھا وہ انگور ہی دے دیجئے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں اب وہ انگور بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا سائل امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے امداد طلب کی۔ امام نے اس کے لیے ایک گوشہ انگور اٹھایا اور اسے سائل کو دے دیا۔ سائل نے انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پروردگار کا ہزار شکر کہ اس نے مجھے نئی روزی پہنچا دی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ سن کر اس سائل سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد امام نے اپنی دونوں مٹھیوں کو انگور سے بھرا اور اسے سائل کو دے دیا۔ اس بار بھی انگور ہاتھ میں لینے کے بعد سائل نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ امام نے پھر اس سائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، ابھی آگے نہیں بڑھنا۔ پھر امام علیہ السلام نے قریب کھڑے ہوئے اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس کتنا روپیہ ہے؟ صحابی نے تلاش کیا تو تقریباً 20 درہم۔ امام علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا کہ یہ سارا روپیہ سائل کی خدمت میں پیش کر دو۔ سائل نے روپیہ حاصل کرنے کے بعد تیسری بار اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے خداوند عالم، شکر و سپاس تیری ہی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اے خدا، تو ہی نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ سننے کے بعد اپنی ابا اتاری اور اسے سائل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر سائل نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں چند شکر آمیز کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد امام نے سائل کو کچھ نہ دیا اور وہ چلا گیا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے اصحاب اور یاران امام نے کہا، ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اگر سائل اسی طرح پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی سائل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی سائل کے لہجے میں تبدیلی آئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو امام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کہانی نمبر 27۔ وزن برداری کا مقابلہ۔ کچھ مسلمان نوجوان زور آزمائی اور وزن برداری کے مقابلے میں سرگرم تھے۔ ایک وزنی پتھر اس جگہ پڑا ہوا تھا اور سبھی نوجوان اس بھاری پتھر کو اٹھانے میں اپنی قوت اور مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی قوت کے اعتبار سے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے اور ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ دراصل دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اگر تم لوگ پسند کرو تو میں بتا دوں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کون ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ بڑی خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ جیسا داد روا ہمارے درمیان ہونے والے زور آزمائی کے مقابلے کا فیصلہ کرے۔ سبھی لوگ اس بات کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نوجوان کو سب سے زیادہ طاقتور بتائیں گے۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ میری نظر میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ طاقتور یہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ طاقتور شخص وہ ہے جس کا کوئی چیز بہت پسند آ گئی ہو اور وہ اس چیز کا گرویدہ بھی ہو گیا ہو، مگر وہ چیز اس شخص کو حق اور انسانیت کی راہ سے منحرف نہ کر سکے اور وہ چیز اس شخص کو برائی سے آلودہ نہ کر دے، یعنی پسندیدہ چیز کا عشق اسے انسانیت سے خارج نہ کر سکے، اور اگر وہ شخص کسی چیز سے ناراض ہو گیا ہو اور غصے کی وجہ سے وہ آگ ببولا ہو رہا ہو، پھر بھی اپنے آپ پر وہ پوری طرح قابو رکھتے ہوئے غصے کی حالت میں بھی سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ کہے اور جھوٹ و گالی گلوچ سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے، اور ایسا شخص اگر صاحب اثر ہو گیا تو بڑی سے بڑی رکاوٹ اور دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور وہ کسی بھی حال میں حق و انصاف سے تجاوز نہ کرے گا۔ کہانی نمبر 28، تازہ مسلمان۔ دو پڑوسی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا عیسائی تھا، کبھی کبھی آپس میں مذہب اسلام کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ مسلمان ایک عابد و دیندار آدمی تھا۔ گفتگو کے دوران وہ مذہب اسلام کی اتنی تعریف و تمجید کرتا تھا کہ اس کا عیسائی پڑوسی اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد اس عیسائی نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ رات ڈھل چکی تھی اور سحر کا وقت تھا کہ اس تازہ مسلمان عیسائی کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ متحیر و پریشان دروازے کے قریب آیا اور پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر سے ایک آواز بلند ہوئی، میں فلاں شخص ہوں۔ غرض کے دروازہ کھٹکھٹانے والے نے اپنا تعارف پیش کر دیا۔ یہ وہی مسلمان پڑوسی تھا جس کے ہاتھوں اس عیسائی نے کچھ ہی دنوں قبل اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس تازہ مسلمان عیسائی نے پڑوسی سے دریافت کیا، رات کے وقت تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ جلدی وضو کر لو اور کپڑے پہن کر باہر آ جاؤ، نماز صبح کے لیے مسجد چلنا ہے۔ اس تازہ مسلمان نے اپنی زندگی میں پہلی بار وضو کیا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی صبح نمودار ہونے میں کافی وقت تھا، نافلہ شب کا وقع تھا۔ ان دونوں ساتھیوں نے کچھ دیر تک نافلہ نمازیں ادا کی، اتنے میں سپیدہ سحری نمودار ہوا اور نماز صبح کا وقت آ گیا۔ ان لوگوں نے نماز صبح ادا کی اور دعا و تعقیبات نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنی دیر میں بالکل سویرا ہو گیا، چنانچہ وہ نو مسلم عیسائی مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے مسلمان دوست نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں گھر واپس جا رہا ہوں، صبح کی نماز تو ادا کر لی، اب یہاں کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر اور صبر کرو، تعقیبات نماز بھی پڑھ لو، اتنی دیر میں سورج نکل آئے گا۔ بہت خوب، یہ کہہ کر وہ نو مسلم مسجد میں بیٹھ گیا اور اتنی دیر تک ذکر خدا میں مصروف رہا کہ سورج نکل آیا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے مسلمان دوست نے قرآن مجید اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال کچھ دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ دن چڑھ آئے، اور میں سفارش کرتا ہوں آج روزے کی نیت کر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ روزے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ دھیرے دھیرے ظہر کا وقت آ گیا۔ اس مسلمان دوست نے کہا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، ظہر کا وقت آنے ہی والا ہے، نماز ظہر بھی مسجد میں ادا کر لی جائے۔ اس طرح نماز ظہر بھی ادا ہو گئی۔ اس کے بعد اس مسلمان ساتھی نے کہا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، نماز عصر کی فضیلت کا وقت قریب ہے، یہ نماز بھی فضیلت کے وقت ادا کر لی جائے۔ نماز عصر ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے نو مسلم ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آفتاب غروب ہونے والا ہے، تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا وقت آ جائے گا۔ اس نو مسلم نے نماز مغرب کے بعد گھر کی طرف چلنا چاہا کہ روزہ افطار کر لے۔ اس کے مسلمان دوست نے آواز دیتے ہوئے کہا، صرف نماز عشاء باقی رہ گئی ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، ایک گھنٹے بعد عشاء کی فضیلت کا وقت ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ اس نو مسلم نے عشاء کی نماز بھی مسجد میں ہی ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسری رات سحر کے وقت اس نو مسلم کے کان میں آواز کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو اس نے دریافت کیا، کون ہے؟ میں تیرا پڑوسی اور دوست فلاں ہوں، وضو کر لو اور کپڑے پہن کر جلدی باہر آ جاؤ، ساتھ ساتھ مسجد چل کر وہاں نماز صبح ادا کریں گے۔ میں نے کل رات مسجد سے واپسی کے فوراً بعد ہی دین اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جاؤ اور کوئی مجھ سے زیادہ بیکار آدمی تلاش کر لو جس کے پاس نماز اور عبادت خدا کے علاوہ دنیا کا اور کوئی کام نہ ہو، اور وہ اپنا سارا وقت مسجد میں بسر کرے۔ میں غریب اور مفلوک الحال ہوں، پھر میرے اوپر میرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا مجھے نماز اور عبادت خدا کے علاوہ اور بھی کام ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے یہ حکایت بیان کی اور ان کے بعد ارشاد فرمایا، میں اس طرح اس شدت پسند عابد و پرہیزگار مسلمان نے ایک غیر مسلم کو مسلمان تو بنا لیا، مگر اپنی شدت پسندی کی وجہ سے اس مرد عابد نے اپنے ہی ہاتھوں اس نو مسلم کو دائرہ اسلام سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا تم لوگوں کو ہمیشہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ تمہاری شدت پسندی اور افراد کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، اور لوگوں کی طاقت و توانائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغی امور انجام دینا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین اور اس کی خوبیوں کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں، اور ان کو ایسا نہ معلوم ہو کہ یہ چیز ان پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو وہ دین سے فرار اختیار کر لیں گے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شدت پسندی اور سخت گیری اموی حکمرانوں کی روش تھی، اور اس کے برعکس ہمارا طرز اور انداز تبلیغ حسن اخلاق، نرمی، محبت اور باہمی خلوص پر مبنی رہا ہے، اور ہم لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے اچھے اور خالص اسلامی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر فتح و کامیابی حاصل کر لی جائے۔ کہانی نمبر 29، خلیفہ کا دسترخوان۔ شریک بن عبداللہ نخعی دوسری صدی ہجری کے مشہور و معروف علماء میں شمار کیا جاتے تھے۔ وہ علم و تقویٰ کے میدان میں عدیم المثال شخصیت کے حامل تھے۔ عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کی دلی خواہش تھی کہ قاضی کا منصب ان کے سپرد کر دیا، لیکن شریک بن عبداللہ نے اپنے آپ کو ظلم و ناانصافی کی بنیاد پر قائم حکومت سے دور رکھنے کے لیے اس عہدے کو قطعی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خلیفہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ شریک کو اپنے لڑکوں کا خصوصی معلم مقرر کر دے تاکہ اس کے لڑکے شریک جیسے مایا ناز عالم کی شاگردی میں علم حدیث میں مہارت حاصل کر لے، لیکن شریک جیسا متقی اور پرہیزگار عالم اس عہدے کو بھی قطعی قبول نہ کرنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ اپنی آزاد اور فقیرانہ زندگی سے پوری طرح مطمئن تھے۔ ایک دن خلیفہ نے انہیں دربار خلافت میں طلب کیا اور کہا، میں تمہارے سامنے تین ایسی چیزیں پیش کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز منتخب کر لو، یا قاضی کا منصب قبول کر لو، یا میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھال لو، اور یا تو آج تم میرے ساتھ دوپہر کا کھانا میرے دسترخوان پر نوش کرو۔ شریک نے کچھ دیر تک غور و فکر کیا اور بولے، اس اجبار و اضطرار کے ماحول میں ان تین چیزوں میں سے میرے لیے تیسری چیز زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے اپنے مخصوص باورچی کو حکم دیا کہ آج شریک جیسے مایا ناز عالم کے لیے عمدہ اور لذیذ ترین غذا تیار کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی شاہی خدمت گزاروں نے انواع و اقسام کی غذاؤں سے دسترخوان سجایا۔ شریک نے اس سے قبل ایسی غذا دیکھی بھی نہیں تھی، چنانچہ رنگا رنگ غذاؤں کو دیکھ کر ان کی بھوک جاگ اٹھی اور انہوں نے خوب سیر کھانا کھایا۔ ان کے کھانے کا انداز دیکھ کر خانسامہ نے خلیفہ کے کان میں آہستہ سے کہا، خدا کی قسم اب یہ شخص ہمارے چنگل سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ شریک نے خلیفہ کے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور قاضی کا عہدہ بھی قبول کر لیا۔ اور بیت المال سے ان کی تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ ایک دن تنخواہ کے لین دین میں خزانچی اور شریک کے درمیان کچھ جھڑپ ہو گئی تو خزانچی نے ان سے کہا، تم تو ہمارے ہاتھ گیہوں نہیں فروخت کیا ہے جو حساب کتاب میں اس قدر نخرا دکھا رہے ہو۔ شریک نے جواب دیا، شاید تجھے نہیں معلوم کہ میں نے گیہوں سے بہتر اور قیمتی چیز فروخت کی ہے، میں نے تو حکومت کے ہاتھوں اپنا دین فروخت کر دیا ہے۔ کہانی نمبر 30، پڑوسی کی شکایت۔ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے اتنا پریشان کرتا ہے کہ میرا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر اور اپنے پڑوسی کے خلاف شور و غل مت اٹھا، بلکہ اپنی روش میں کچھ تبدیلی پیدا کر لے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ اس بار بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص تیسری بار خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا یہ پڑوسی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتا اور پہلے کی طرح مجھے اور میرے گھر والوں کو بری طرح سے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، جمعے کا دن آ گیا ہے، تو جا اور اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر سر راہ ایسی جگہ رکھ دے جہاں لوگ آتے جاتے اسے دیکھ سکے۔ تیرے سامان کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر لوگ تجھ سے دریافت کریں گے کہ آخر تو نے اپنا سارا سامان گھر سے باہر نکال کر کیوں رکھ دیا ہے۔ جب لوگ اس طرح کا سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں اپنے پڑوسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ اس طرح تو اپنی شکایت عوام کے کانوں تک پہنچا دے۔ شکایت کرنے والے نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بالکل ویسا ہی کام انجام دیا۔ موذی ہمسائے یہ خیال کرتا تھا، پیغمبر اسلام ہمیشہ لوگوں کو صبر اور بردباری کا حکم دیتے ہیں، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب دفع ظلم اور حقوق کے دفاع کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی نظر میں متجاوز کا کوئی احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا جیسے ہی اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ اس کے پڑوسی نے اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر معاملے کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے تو وہ بری طرح گھبرا گیا اور اس آدمی نے التماس کرنے لگا کہ اپنے سامان راستے سے اٹھا کر گھر واپس لے چل۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ آئندہ اپنے پڑوسی کو بھی پریشان نہ کرے گا اور اس قسم کی شکایت کا موقع پھر نہ آنے دے گا۔